یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ کا دورہ تہران، صدر مملکت سے ملاقات اور وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، عراق میں دہشت گردی، شہر حلہ میں کار بم کا دھماکہ، 40 سے زائد شہید، 250 کے قریب زخمی، یوکرین کا بحران، کریمیا کے یوکرین سے الگ ہونے کے لیے ریفرینڈم کے اعلان پر امریکہ اور یورپ کی تشویش برقرار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب آج کا خبرنامہ تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکہ ڈاکٹر حسن روحانی نے یورپ کے ساتھ مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تعمیری تعاون کے لیے ایران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ محترمہ کیتھرین ایشٹن نے اتوار کو تہران میں صدر ڈاکٹر حسن روحانی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایران اور یورپ کے درمیان روابط اور تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اس ملاقات میں یورپ کے ساتھ روابط کی بحالی کے لیے ایران کی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی حکومت مشترکہ مفادات اور باہمی احترام نیز برابری کی بنیاد پر یورپ سمیت پوری دنیا کے ساتھ تعمیری تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور یورپ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مہم، منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام اور عراق، شام اور افغانستان کے مسائل کے سمیت تمام اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حل میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے ایران اور 5+1 کے ایٹمی مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور 5+1 موجودہ مرحلے کو صحیح طور پر عبور کر کے اہم اور اسٹریٹیجک مرحلے میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور 5+1 توانائی اور ٹرانزٹ کے شعبے میں اسٹریٹیجک روابط کے حامل ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ محترمہ کیتھرین ایشٹن نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ وہ 28 یورپی ملکوں کا حسن نیت کا پیغام لے کے تہران آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ سفر غیر ایٹمی امور اور باہمی روابط و تعاون میں توسیع کی راہوں کا جائزہ لینے کا بہترین موقع ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ تہران صرف اسی سمجھوتے کو تسلیم کرے گا جس میں ملت ایران کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہو۔
اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اتوار کو تہران میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علاقے کی صورتحال، ایران یورپ تعلقات، دہشت گردی اور منشیات کے خلاف جنگ، نیز افغانستان میں قیام امن کے لیے باہمی تعاون اور شام کی انتہائی خطرناک اور تشویشناک صورتحال کو ایسے جملہ موضوعات بتایا جن کے بارے میں کیتھرین ایشٹن سے بات چیت ہوئی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاملے اور گزشتہ سمجھوتے پر عمل درآمد، نیز مستقبل میں تعاون کے طریقہ کار کے بارے میں یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی سربراہ سے تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور یورپی یونین کے درمیان تعاون کی گنجائش اور 5+1 کے ساتھ ایٹمی معاملے پر طے شدہ سمجھوتے سے اس کے باہمی رابطے کے بارے میں بی بی سی کے نمائندے کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایران اس بات پر مصمم ہے کہ کسی سمجھوتے تک پہنچا جائے اور یہ کہ ایران میں اس سلسلے میں سیاسی عزم ارادہ پایا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس بات پر زور دیا کہ اب یہ مقابل فریق پر ہے کہ وہ جنیوا سمجھوتے کی پابندی کرے اور اپنی رضا و رغبت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے تاکہ فریقین کے لیے قابل قبول کسی اتفاق رائے تک پہنچا جا سکے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن نے بھی تہران میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے ساتھ اپنی ملاقات اور مذاکرات کو اہم بتاتے ہوئے کہا کہ یورپی پالیسی کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ کیتھرین ایشٹن نے جنیوا سمجھوتے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا اور کہا کہ ایک جامع سمجھوتے کے حصول کے لیے مذاکراتی عمل سخت ہے اور اس پر عمل درآمد کی کامیابی کی کوئی ضمانت موجود نہیں۔ تاہم وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے اقدامات کی ایرانی عوام کی جانب سے کی جانے والی حمایت اور عالمی برادری کے تعاون سے قطعی طور پر اس مقصد کے حصول میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے انچارج کیتھن اسٹن نے اس سوال کے جواب میں کہ ملت ایران اپنے ملک کے اندر یورینیم کی افزودگی کو اپنا مسلمہ حق سمجھتی ہے آپ کا موقف کیا؟ کہا کہ میں اس سلسلے میں آپ کو جنیوا سمجھوتے کی طرف رجوع کرنے کو کہوں گی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھن اسٹن اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی حکام کے ساتھ دو جانبہ تعلقات اور ایٹمی معاملے پر بات چیت کے لیے ایک سیاسی اور اقتصادی وفد کے ہمراہ ہفتے کی شام تہران پہنچی ہیں۔
عراق کے شہر حلہ میں دہشت گردانہ کار بم دھماکے میں 40 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ عراق کے صوبے بابل کے شہر حلہ کی ایک چیک پوسٹ پر کار بم دھماکے میں کم سے کم 41 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں 6 فوجی اہلکار شامل ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اس دھماکے میں 175 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین اور سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ آس پاس کھڑی 30 گاڑیوں کو آگ لگ گئی اور متعدد افراد اپنی گاڑیوں میں ہی جل کر جاں بحق ہو گئے۔ دوسری جانب عراقی پارلیمنٹ کی رکن ناہیدہ الدائمی پر بھی صوبہ دیالا کے شہر باقوبا میں قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ بال بال بچ گئیں۔ اس دہشت گردانہ حملے میں بھی 12 افراد مارے گئے۔ اس سے پہلے سنیچر کو بھی عراق کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعات میں کم سے کم 15 افراد مارے گئے تھے۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور قطر کی حکومتیں ہی عراق اور خطے میں بد امنی کی اصل ذمہ دار ہیں۔
عراقی وزیر اعظم نوری مالکی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب اور قطر عراق میں سرگرم دہشت گردوں کی ہر طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد کر رہے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب اور قطر کو ہی عراق میں دہشت گردانہ حملوں کا جواب دینا ہوگا۔ نوری مالکی نے کہا کہ سعودی عرب اور قطر کے حمایت یافتہ دہشت گرد شام سے عراق کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ہمارے ملک کو غیر مستحکم بنا رہے ہیں۔ عراق شام کا ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے شام کے بحران سے بری طرح متاثر ہے۔ عراقی حکام نے جب سے شام میں دہشت گردوں کے خلاف شامی حکومت، فوج اور عوام کی حمایت اور شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کیے جانے کے بارے میں اپنے موقف کا اعلان کیا ہے، اس وقت سے عراق میں دہشت گردانہ کاروائیوں میں اور شدت آ گئی ہے۔ اس درمیان شام میں فوج کے ہاتھوں دہشت گردوں کی مسلسل شکست کی وجہ سے بھی دہشت گردوں کے سرپرستوں، خاص طور پر سعودی عرب نے شام کے ہمسایہ ملکوں بالخصوص عراق میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کا دائرہ اور زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ عراق اور لبنان میں بھی گزشتہ مہینوں کے دوران دہشت گردانہ بم دھماکوں میں تیزی آئی ہے۔ دہشت گردوں نے عراق اور لبنان میں داخل ہو کر ان دونوں ہی ملکوں کی سلامتی کو سبوتاج کرنے اور اس ملک کو غیر مستحکم ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب جوں ہی عراقی اور لبنانی حکام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی بھرپور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں نے بھی اپنے دہشت گردانہ مقاصد اور ماہیت کو بھی عیاں کر دیا۔ سعودی عرب کا یہ رویہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب خود اس نے اپنی نگاہ میں دہشت گرد گروہوں کی نئی فہرست جاری کی ہے۔ شام میں بحران شروع ہوتے ہی سعودی عرب کے ذریعے دہشت گردی کے حربے سے فائدہ اٹھانے کا اقدام اور پھر عراق اور لبنان میں اس کے نتائج پہلے سے کہیں زیادہ آشکارا ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب نے آج القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام یا داعش کو، جو شام اور عراق میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں پوری طرح سرگرم ہے، دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے، جبکہ یہ گروہ سعودی عرب کے ہی ڈالر اور ریال سے شام اور عراق میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دے رہا ہے۔ عراق کا مغربی صوبہ المبار بھی، جو شام کی سرحد سے قریب ہے، دہشت گردانہ کارروائیوں کی زد پر رہا ہے۔ دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے عناصر سعودی عرب کی ہی پشت پناہی میں شام سے عراق میں داخل ہوتے ہیں۔ عراق میں دہشت گردوں کی موجودگی کا مقصد اس ملک میں بدامنی کو ہوا دینا، وزیر اعظم نوری المالکی کی حکومت کو کمزور ظاہر کرنا اور عراق کے مختلف گروہوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ مگر صوبہ الانبار میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں فوج کے ساتھ عراق کے سنی قبائل کی مکمل ہم آہنگی، حمایت اور تعاون سے یہ ثابت ہو گیا کہ عراق کے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی دہشت گردوں کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ نتیجے میں عراق میں دہشت گردانہ واقعات میں صرف بے گناہ عوام ہی مارے جا رہے ہیں۔
یوکرین کی خود مختار جمہوریہ کریمیا کے حکام اور عوام مغرب کی تمام تر مخالفت کے باوجود 16 مارچ کو روس سے الحاق کے بارے میں ریفرینڈم کرانے کے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف یورپ کے سیکرٹری اور تعاون کونسل کے مبصرین ابھی تک کریمیا میں داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔
یوکرین میں روس کے حامیوں کے ذریعے ہوائی فائرنگ اور انتباہات دیے جانے کے نتیجے میں یورپ کی سیکورٹی اور تعاون کونسل کے مبصرین اب تک جزیرہ نما کریمیا میں داخل ہونے میں ناکام رہے ہیں۔ یورپ کی سیکورٹی اور تعاون کونسل کے 54 مبصرین نے جو کریمیا کے لیے بھیجے گئے تھے دو بار کوشش کی کہ وہ جمہوریہ کریمیا میں داخل ہوں، لیکن یوکرین میں روس کے حامیوں نے ہوائی فائرنگ کر کے انہیں سخت خبردار کیا اور یہ یورپی مبصرین کریمیا میں داخل نہ ہو سکے۔ یوکرین کے قانونی صدر کو شورش کے ذریعے معزول کر دیے جانے اور یوکرین میں مغرب نواز ایک عبوری حکومت قائم کر دیے جانے کے بعد روس کی حامی ملیشیا اور سیکورٹی فورس نے ایک ہفتے قبل جمہوریہ کریمیا پر اپنا کنٹرول کر لیا۔ واضح ہے کہ یوکرین میں شورش اور پرتشدد مظاہروں کے بعد اس ملک کے صدر وکٹر یانکوویچ روس فرار کر گئے ہیں۔ دریاسنا جمہوریہ کریمیا کی پارلیمنٹ نے گزشتہ جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ آئندہ 16 مارچ کو ایک ریفرنڈم کرا رہی ہے جس میں کریمیا کے روس سے الحاق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ روسی پارلیمنٹ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر کریمیا روس کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی۔ اس درمیان روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ٹیلی فون پر یوکرین اور جزیرہ نما کریمیا کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ جمہوریہ کریمیا یوکرین کی ایک خود مختار جمہوریہ ہے۔ 1991 میں سابق سوویت یونین سے یوکرین کی آزادی کے بعد اس وقت کے روسی صدر بورس یلسن نے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ کریمیا یوکرین کا حصہ بنا رہے اور روس کی بحریہ بھی سیباستوپول بندرگاہ سے استفادہ کرتی رہے گی۔ یوکرین کے ساتھ کریمیا کا الحاق دو طرفہ فیصلے کے نتیجے میں ہوا تھا اور آئین کے مطابق کریمیا کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ضرورت پڑنے پر روس سے ہر قسم کی مدد اور تعاون کرے۔ آئین میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جمہوریہ کریمیا خود مختار ریاست ہے اور یوکرین کے ساتھ اس کا الحاق زبردستی اور یک طرفہ طور پر باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری جانب امریکی صدر باراک اوباما نے برطانیہ کے وزیر اعظم، فرانس کے صدر اور اٹلی کے وزیر اعظم کو الگ الگ ٹیلی فون کر کے یوکرین کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ان تینوں یورپی ملکوں کے سربراہوں سے ٹیلی فونی گفتگو میں یوکرین میں روسی فوج کی نقل و حرکت پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اوباما نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ انہیں روس کی جانب سے بقول ان کے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کیے جانے پر سخت تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کو چاہیے کہ وہ یوکرین کی ارضی سالمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کے تعلق سے اپنے عہد کی پاسداری کرے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں یوکرین سے آزادی حاصل کرنے کے تعلق سے جمہوریہ کریمیا کے ذریعے کرائے جانے والے مجوزہ ریفرنڈم کی بھی مذمت کی اور اسے یوکرین کے آئین کی خلاف ورزی بتایا۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر اوباما نے لتھوینیا، اسٹونیا اور لیٹویا کے سربراہوں سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ واضح ہے مغرب کا یہ رد عمل ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب مبصرین کا کہنا ہے کہ یوکرین کا حالیہ بحران مغرب کی غلط پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ ان مبصرین کا کہنا ہے کہ مغرب نے یوکرین کے قانونی صدر کے خلاف بغاوت کرائی ہے۔
بحرین کی آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے بحرینی مظاہرین پر وحشیانہ حملے کیے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے بنی جمرہ اور کرب آباد نامی علاقوں میں بحرینی مظاہرین پر فائرنگ کی اور ان پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ دوسری جانب بحرینی شہریوں نے بعض دیگر علاقوں میں جملہ، سترہ، الدیا اور سماہیج میں بھی مظاہرے کیے اور آل خلیفہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگا کر شاہی حکومت کی برطرفی کا اپنا مطالبہ پھر دہرایا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آل خلیفہ حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں اور تشدد آمیز اقدامات کے باوجود وہ اپنے مطالبے پورے ہونے تک پرام تحریک جاری رکھیں گے۔ اس درمیان بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ بحرینی عوام کی پرام تحریک جاری رہے گی۔ جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان نے کہا کہ بحرین کو بنیادی اور سنجیدہ اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس عمل کو ایک انقلاب کہنا چاہیے۔ شیخ علی سلمان نے کہا کہ آج بحرین میں حقیقی معنوں میں کسی کو شہری حقوق حاصل نہیں ہیں اور فقط ملک کے حکمراں آل خلیفہ خاندان کے افراد ہی اس ملک کے شہری شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحرین میں شہریوں کے حقوق کی بحالی اور سب کو یکساں حقوق دیے جانے کے لیے تحریک جاری رہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کسی بھی طرح کا امتیاز اور تفریق قابل قبول نہیں ہے۔ جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ بحرین کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت، پارلیمنٹ اور عدلیہ کا انتخاب کریں۔ بحرین میں فروری 2011 سے شاہی حکومت کے خلاف پرام تحریک جاری ہے، جبکہ دوسری طرف بحرینی حکومت نے سعودی عرب، امریکہ اور برطانیہ کے پشت پناہی سے بحرینی عوام کی تحریک کو کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ سعودی حکومت امریکہ کے اشاروں پر کام کر رہی ہے۔ یہ بات یمن میں الحوثی جماعت کے ترجمان محمد عبدالسلام نے اتوار کے روز ایک ٹی وی سے انٹرویو میں کہی۔ الحوثی جماعت کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت خطے میں امریکی پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے امریکہ کے کہنے پر الحوثی جماعت اور اخوان المسلمین کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا یہ اقدام اچھے ہمسائیگی کے اصولوں کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحوثی جماعت اور بہت سے مسلمانوں کے خلاف آل سعود کی دشمنی عیاں ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو الحوثی اور دیگر مسلمانوں کے خلاف دشمنی کرنے کے بجائے غاصب صہیونی حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، جو فلسطین سمیت بعض عرب ملکوں کی سرزمینوں پر بھی قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اخوان المسلمین اور الحوثی جماعت کو سعودی عرب کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے جانے کے بعد یمن میں مختلف اسلامی گروہوں من جملہ اصلاح ایسوسی ایشن، انصار اللہ اور اصلاح الاسلامی جیسی جماعتوں نے بھی سعودی عرب سے نفرت کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت نے اخوان المسلمین اور یمن کی الحوثی جماعت کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ خود سعودی حکومت شام اور عراق سمیت مختلف ملکوں میں دہشت گردوں کی ہر طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کرتی رہی ہے۔ مصر میں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ صوبہ دخلیہ میں ایک دہشت گرد گروہ کے کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مصری وزارت داخلہ کے ترجمان ہانی عبداللطیف نے کہا ہے کہ ایک دہشت گرد گروہ کے افراد صوبہ دخلیہ کے پڑوسی صوبوں میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے سے پہلے ہی گرفتار کر لیے گئے۔ مصری وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جن نیٹ ورکوں کا پتہ لگایا گیا ہے، ممکن ہے کہ وہ سسٹم کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مرتبط نہ ہوں، لیکن یہ سبھی نیٹ ورک ملک میں دہشت گردی کے ایک ہی جیسے منصوبے پر کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مصری وزارت داخلہ نے یہ خبر ایک ایسے وقت میں دی ہے جب دنیا کے 27 ملکوں میں جملہ ڈنمارک نے مصری حکومت پر اس بات کو لے کر تنقید کی ہے کہ وہاں آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی جا رہی ہے اور سیکیورٹی فورس حکومت کے مخالفین کو کچل رہی ہے۔ ڈنمارک کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں، جس پر دنیا کے 27 ملکوں من جملہ امریکہ، فرانس، جرمنی، ترکی اور جاپان کے بھی دستخط ہیں، اس سلسلے میں مصری حکام کو خبردار کیا ہے۔ دوسری جانب مصری وزارت خارجہ کے ترجمان بدر عبدالعاطی نے بھی اس بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ اس بیان میں مثبت نکات پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں غلط معلومات کو جگہ دی گئی ہے۔ افغانستان کے نائب صدر مارشل محمد قسیم فہیم انتقال کر گئے ہیں۔ کابل سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ مارشل فہیم، جو ذیابیطس کے بیماری میں مبتلا تھے، اتوار کو کابل میں انتقال کر گئے۔ افغانستان کے نائب صدر مارشل فہیم کے انتقال پر افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے 3 دن کے عام سوک کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان پر سابق سوویت یونین کے قبضے کے بعد سے مجاہدین کی کامیابی تک مارشل فہیم مرحوم احمد شاہ مسعود کے خصوصی معاون کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ احمد شاہ مسعود کی شہادت کے بعد مارشل فہیم شورائے نظارت کے کمانڈر بن گئے، جو طالبان کے خلاف جنگ کر رہی تھی۔ اپریل 1992 میں مجاہدین کی پہلی حکومت میں مارشل فہیم افغانستان کی اسلامی حکومت میں قومی سلامتی کے وزیر بنائے گئے۔ مارشل فہیم کو طالبان کی شکست اور افغانستان کی عبوری حکومت بننے کے بعد ایک بار پھر اسی عہدے پر باقی رکھا گیا اور انہیں جنرل کے عہدے سے مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد مارشل فہیم پر کئی باقاتلانہ حملے ہوئے، مگر وہ ہر بار بال بال بچ گئے۔ پاکستان کے صوبے سندھ کے علاقے تھر میں امدادی کاموں میں تاخیر کے سبب متاثرین کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مٹھی کے ایک مقامی ہسپتال میں ایک اور بچے کے جاں بحق ہونے کے بعد قحط سے متاثرہ علاقے میں مرنے والے بچوں کی تعداد 131 ہو گئی ہے۔ تھر کے علاقے میں خشک سالی سے متاثرہ افراد کی تعداد 2 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق تھر کے دور دراز دیہاتوں میں غذائی اشیاء کی قلت کے سبب متاثرین کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مٹھی سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر 100 گھروں پر مشتمل ایک گاؤں کے اکثر لوگوں کو بھوک مری کا خطرہ لاحق ہے۔ لوگوں کے مالی مویشی بھی تلف ہو رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس سے جنگ میں مصروف غریب اور پریشان حال افراد نے اپنی جان بچانے کے لیے دیگر علاقوں کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا ہے، اور تھرکے علاقے میں سینکڑوں دیہات مکینوں سے خالی ہو گئے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت پولیو مہم دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
کراچی میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باوجود گلشن اقبال اور اورنگی ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں ایک بار پھر پولیو مہم شروع کر دی گئی۔ تاہم اس بار حکومت سندھ نے متاثرہ علاقوں میں موٹر سائیکل چلانے پر پابندی لگا دی ہے۔ کراچی میں پولیو ٹیموں پر حملوں کے بعد رکنے والی انسداد پولیو مہم آج ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ اس بار شہر میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر کے 24 یونین کونسلوں میں پولیس اور رینجرز کی زیر نگرانی رضاکاروں نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ پولیو مہم کے دوران رضاکاروں کی حفاظت کے لیے سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکومت سندھ کے تحت گڈاپ، گلشن اقبال، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، سائٹ، بن قاسم، لانڈی، صدر اور گلبرگ کے پسماندہ علاقوں میں پولیو مہم کے لیے دفاع 144 نافذ کی گئی ہے اور موٹر سائیکل چلانے پر مکمل پابندی ہے۔ پولیو رضاکار گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہے ہیں، جبکہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری حساس علاقوں میں گشت کر رہی ہے اور مشتبہ افراد پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس سے قبل محسود قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے کراچی کے علاقے قائد آباد میں پولیو ورکرز پر فائرنگ کی تھی، جس سے 3 رضاکار ہلاک ہو گئے تھے۔ محسود قبیلے کا کہنا ہے کہ امریکہ پولیو کے قطرے پلا کر مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ یاد رہے پاکستان دنیا کے ان 3 ملکوں میں شامل ہے جہاں اب تک پولیو وائرس موجود ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت سندھ کی مہم کراچی میں سخت سیکورٹی میں جاری ہے۔
اور آخر میں ایک بار پھر آج کی خبروں کی سرخیوں پہ ایک نظر۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ کا دورہ تہران، صدر مملکت سے ملاقات اور وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ عراق میں دہشت گردی، شہر حلہ میں کار بم کا دھماکہ، 40 سے زائد شہید، 200 کے قریب زخمی۔ یوکرین کا بحران، کریمیا کے یوکرین سے الگ ہونے کے لیے ریفرینڈم کے اعلان پر امریکہ اور یورپ کی تشویش برقرار۔ یہیں آشا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔